الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وقال تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم بزرگان محترم اور عزیز دوستو جس طرح قرآن ہمارے لیے ضروری ہے اسی طرح حدیث بھی ہمارے لیے ضروری ہے قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کا سمجھنا ضروری ہے اس لیے کہ قرآن ایک مجمل کتاب ہے اور اجمال کے لیے تفصیل ضروری ہے اور تفصیل کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس میں آپ کے اقوال اور افعال ان تمام کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل آپ کی خواہش نفس سے نہیں تھا آپ کا ہر عمل اللہ کی طرف سے کروایا گیا اور وہی ہمارے لیے قابل اتباع ہے قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے بلکہ آپ وہی بولتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے میں نے گزشتہ ہفتے یہ بات عرض کی تھی کہ اس وقت امت کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے حالانکہ قرآن کے ساتھ حدیث کا جاننا بھی ضروری ہے بغیر احادیث کے انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بیان فرمایا گیا کہ البتہ تحقیق کہ اللہ نے مسلمانوں پر اور مؤمنین پر احسان فرمایا اس بات سے کہ انہی میں سے ان کا رسول بھیجا بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وہ نبی ان پر اس کی کتاب کی آیتوں کو تلاوت کرتا تھا ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا تھا ویعلمہم الکتاب والحکمہ تو ایک ہے تلاوت کتاب اور ایک حکمت اور کتاب کا سمجھانا اور سکھلانا یعلم کہتے میں ہیں تعلیم کو کہتے ہیں کہ تعلیم دینا کتاب کی اور حکمت کی تو کتاب تو سمجھ میں آ گئی کہ کتاب اللہ حکمت کیا ہے تو اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی احادیث شریفہ ہیں وہ اس لیے آئیں تاکہ قرآن کریم کے صحیح مفہوم کو ہم سمجھ سکیں اور جیسے قرآن کریم کی آیت کو میں نے ابھی پڑھا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ذکر کیا ہے ذکر کے سے مراد قرآن کریم ہے قرآن کریم میں حق تعالیٰ کسی جگہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی نے اتارا قرآن کریم کو اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں تو قرآن کریم کی حفاظت قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت، قرآن کریم کے حروف کو کس طرح ادا کرنا، کس طرح اس کو پڑھا جانا، ان الفاظ کو کس طرح پڑھا جائے گا، مخارج کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، پھر اس کے علاوہ جو قاعدے ہیں تجوید کے، ان تمام تجوید کے قاعدوں کی رعایت رکھتے ہوئے، یہ بھی حضور سے آئے ہیں، یہ بھی حضور سے آئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کریم کا جمع کرنا یہ ہمارے ذمے ہیں. ثم ان علینا بیانہ، بیان کہتے ہیں کسی چیز کو کھول کھول کر بیان کرنا. دیکھو بھائی، آپ نے، آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھی ہے ایک آیت اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے، یا دو آیتیں اور کچھ حدیثیں پڑھی ہیں، لیکن یہ آدھا گھنٹہ اسی پر بات ہوگی، اور اسی کو کہا بیان. کسی چیز کو کھول کھول کر بیان کرنا، اور ایسا بیان کرنا جو سامع کے سمجھ میں آ جائے، سامع کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں سمجھیے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی کی ڈیوٹی ہے، کتاب کو پڑھنا، کتاب کے معنی کو سمجھانا، کتاب کو اس طرح پڑھنا جس طرح وہ نازل ہوئی ہے، کتاب کے معنی کو سمجھانا، یہ اور یہ ضروری ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی میں اور آپ قرآن کریم کی اپنے آپ تفسیر نہیں کر سکتے. اگر وہ تفسیر موجود ہے صحابی کے عمل میں، وہ تفسیر موجود ہے صحابہ کرام کے اندر، ازواج مطہرات کے، مطہرات کے اندر، یا وہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مفسرین تھے، اور حضور کے زمانے میں مفسر ہیں عبداللہ ابن عباس ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، پھر ان سے جن لوگوں نے علم لیا، آپ کو ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. آپ قرآن لے کر بیٹھ جائیں، آپ لغت لے کر بیٹھ جائیں، آپ اپنے طور پر اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے لگیں، آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی چیز کہی قرآن کے بارے میں، حدیث ہے من قال فی القرآن برائیہ، جس آدمی نے اپنی رائے سے کوئی بات قرآن میں کہی، اگرچہ وہ صحیح بھی ہو، تو اس نے ایک قسم کا گناہ کیا ہے. اور وہاں یہ فرمایا، ایک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم تفسیر عطا کیا ہے، اور تفسیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ید طولہ عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑا علم دیا ہے، اور اس کے بعد اس نے تفسیر کی ہے، اور تفسیر کے اندر اس سے غلطی ہو گئی، تو بھی اس کو اپنی محنت کا ایک ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے کیا ہے اپنے علم کی روشنی میں، اور اس آدمی نے کیا ہے بغیر علم کے. اور اگر اس نے صحیح راستے پر پہنچا، اگر اس نے صحیح تفسیر کی، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کو ڈبل اجر ملے گا، اس کو اپنی محنت کا بھی اجر ملے گا، اور صحیح بات پر پہنچا اس کا بھی اجر ملے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے ضروری ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے. اب صحابہ سے تو لیا، صحابہ نے تو لیا قرآن کریم کا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور سے لیا تابعین اور تبع تابعین نے، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ عجمی ہیں، قرآن سمجھ نہیں سکتے. تو شیخ الحدیث حضرت زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں قرآن کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضروری ہے وہ تقریباً 18 علوم ہیں. 18 یہ تمام علوم ایسے ہیں 18 جو آپ اپنی محنت سے پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی محنت سے حاصل کر سکتے ہیں. اور ان تمام کے ساتھ جو علم ضروری ہے آپ کے لیے، وہ علم وہبی،
کہ ان تمام کے ساتھ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی علم ملتا ہے تو یہ نورن علا نور ہے، نورن علا نور ہے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، صحابہ کرام کے اندر پیش آیا، حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، وہاں قرآن کریم نے روزے کا وقت بتلایا، یہاں تک کہ کالا دھاگا مبدل ہو جائے سفید دھاگے سے۔ تو ایک صحابی ہیں تمیم داری، انہوں نے دو دھاگے لے لیے، ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا، دونوں کو دو تکیوں کے نیچے رکھ دیا یا ایک ہی تکیے کے نیچے رکھا، ایک کو اس طرف رکھا ایک کو اس طرف رکھا، اور پوری رات دیکھتے رہے کہ سفید دھاگا کب کالا ہوتا ہے اور کالا دھاگا کب سفید ہوتا ہے۔ صبح تشریف لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دو دھاگے رکھے تھے جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل، تو کہا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دونوں دھاگوں کو رکھا اور میں تھوڑی تھوڑی دیر کو دیکھتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، آپ نے فرمایا اے فلاں، تمہارا تکیہ بڑا وسیع ہے کہ اس کے نیچے رات اور دن آئے گی۔ کہاں رات؟ جو تاریکی ہے، خیط الاسود سے مراد رات کی تاریکی ہے اور خیط الابید سے مراد صبح کی روشنی ہے، صبح شادی کے۔ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو عرب میں پلے ہیں، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پر ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے وہ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ کو نہیں سمجھ سکے۔ بسا اوقات بعض باتیں محاورے کے طور پر کہی جاتی ہیں اور محاورے کے طور پر کہہ کر اس کا حقیقی معنی نہیں لیا جاتا، اس کا مجازی معنی لیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اسی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں ہمارے، وہ قرآن کریم کی عربی اردو تفسیر دیکھ لیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو علماء کہلاتے ہیں، تو یہ عالم نہیں ہے، یہ تو انہوں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے جن علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے، یہ 18 علوم ہیں۔ کسی موقع پر انشاءاللہ صرف کا علم ہے، نحو کا علم ہے، اشتقاق کا علم ہے، اسی طرح لغت کا علم ہے، فصاحت بیان و بدیع اور بلاغت کا علم ہے، ان تمام یہ تقریباً 18 علوم ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کا علم، ناسخ کا علم، منسوخ کا علم، احادیث کا علم، جو ان آیتوں کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے ان کو سمجھنا، یہ تمام باتیں ضروری ہے۔ اس کے مگر ہم کیسے مفسر بن سکتے ہو؟ آج کل ایک نئی بیماری ہے، آن لائن، آن لائن مفسر بننا، آن لائن عالم بننا، پتہ نہیں یہ ایک دھوکہ ہے۔ یاد رکھو، دین چلا ہے مصافحتن، دل سے دل۔ حضور نے علم حاصل کیا، یہی تو وجہ ہے نا کہ حضور صحابی کو صحابی کیوں کہا، یہ تو نہیں کہ انہوں نے آن لائن حضور کو دیکھ لیا، نہیں۔ صحابی کا مطلب کیا ہے؟ صحابی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی آیا ایمان کی حالت میں، حضور کی خدمت میں رہا، چاہے ایک منٹ کے لیے ہو، ایک منٹ کے لیے اس نے حضور کو دیکھا، یہ صحابی ہو گئے۔ ہمارے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی ہے، کافر ہے، مشرق ہے، ابھی ایمان لانے سے پہلے یہ سب کچھ ہے، لیکن وہی آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، اس نے ایمان قبول کیا، یہ عالم بھی ہے، یہ عامل بھی ہے، یہ عارف بھی ہے۔ ہمیں عالم بننے کے لیے، ہمیں عامل بننے کے لیے، ہمیں عارف بننے کے لیے کئی سال چاہیے، لیکن صحابی ہیں، ایک منٹ کے لیے، دو منٹ کے لیے حضور کی خدمت میں آئے۔ اب یہ جو صحابی ہیں، ساری دنیا کے ولی، ساری دنیا کے تابعین، ساری دنیا کے مفسرین، ساری دنیا کے فقہا مل جائے، ایک صحابی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک بات یاد رکھو، اس لیے ہم محتاج ہیں قرآن کو سمجھنے میں، حدیث کے سمجھنے میں، صحابہ کرام کے۔ آج امت کے اندر ایک طبقہ ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، جو اس کڑی کو نکالنا چاہتے ہیں کہ ان کو نکالو درمیان سے، ان کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ایک ایسے زمانے میں ہیں کہ ہمیں اللہ نے بہت علم دیا ہے، ہم آسمانوں تک پہنچ گئے، ہم چاند تک پہنچ گئے، ہم مریخ تک پہنچ گئے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس اتنا سارا علم ہے، ہم سائنس کی روشنی میں قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سائنس کا علم الگ ہے، جغرافی کا علم الگ ہے، اور وحی کا علم الگ ہے۔ تمہارے جو علوم ہیں یہ آسمانوں اور آسمانوں کے نیچے تک ہیں، اور قرآن اور حدیث آئی ہے عرش سے، یہ عرش سے آئی ہے، اس میں آپ کو سمجھنا پڑے گا اللہ کی ذات کو، اللہ کے انبیاء کی ذات کو، اللہ کے رسولوں کی ذات کو، تب جا کر تم قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتے ہو۔ تم نے قرآن سمجھا ہی نہیں، تم نے اللہ کو سمجھا نہیں، تم نے، میں نے کسی موقع پر دیکھا، یہاں پر تو الحمدللہ یہ بیماری نہیں ہے، لیکن امریکہ کے اندر بہت ساری مسجدوں کے اندر ہے، اتوار کے روز لوگ حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک قرآن ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک آیت پڑھتے ہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے، اس کا ضروری نہیں ہونا کہ وہ مسلمان ہو، وہ کسی کالج کا یا یونیورسٹی کا پروفیسر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، وہ ایسا کہتے ہیں۔ وہ قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے، سب سے معنی پوچھتا ہے، بھائی یہ آیت ہے اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے، سب کو پوچھے گا، پھر وہ اپنا معنی بتائے گا، پھر پوچھے گا تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے، اور وہ سب پر اپنی رائے رکھے گا۔ آج کل یہ ایک بیماری، ایسے کیسے تم قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہو؟ وما یعقلھا الا العالمون، قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں وہی لوگ جو علم والے ہیں، اور علم کون سا؟ علم قرآن، علم حدیث، فقہ کا علم آپ کو ہونا چاہیے، قرآن کریم کی آیتوں سے مسائل کا استنباط کرنا، مسائل کو نکالنا، احادیث سے مسائل کو نکالنا، یہ ہر ایک کا کام تھوڑی ہے بھائی کہ ہر آدمی مفسر بن جائے، ہر آدمی محدث بن جائے۔ اب بخاری اور مسلم کے علاوہ کوئی حدیث ملی اور فوراً آ کر حکم لگا دیا ضعیف حدیث ہے، سبحان اللہ، خدا کے بندے سمجھو تو صحیح کہ وہ کون سی حدیث ہے، اور امام بخاری نے بھی کہیں بیان کی ہے یا نہیں۔ اگر وہ حدیث ضعیف بھی ہے لیکن دوسرے طریقوں سے بیان کی گئی، تو اس میں کسی نہ کسی درجے میں قوت آ جاتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے اور محدثین نے لکھا ہے کہ بسا اوقات وہ جو حدیث ہے حسن کے درجے میں پہنچتی ہے، اور جب حسن کے درجے میں پہنچتی ہے تو اس سے مسائل کا استنباط بھی ہوتا ہے۔ اب اس کو آپ نے پڑھا نہیں، آپ نے صرف کہہ دیا بخاری اور مسلم، بس کہ ہم تو مانیں گے بخاری کو، ہم تو مانیں گے مسلم کو، تو بھئی دوسری احادیث کی کتابوں کا کیا ہوا؟ تو یہ ایک جہالت ہے، یاد رکھو، جہالت سے آگے اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے قرآن سمجھنا ہے، آپ نے احادیث سمجھنا ہے، تو آپ نے ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ صحابہ نے کہاں سے علم لیا، پھر صحابہ سے علم کس نے لیا؟ تابعین نے، اور تابعین سے پھر علم کس نے لیا؟ پھر ان تمام کا کسی جگہ کسی مسئلے میں اجماع ہوا ہو، چاہے صحابہ کا ہو، نہیں ہم اجماع کو نہیں مانتے، کیوں؟ یہ حضرت عمر کی بات ہے، حضرت عمر کون ہے بھائی؟ مجھے یہ بدلاؤ کہ تم درجے میں بڑے ہوئے ہو یا حضرت عمر؟ تم درجے میں بڑے ہوئے ہو یا حضرت عمر؟ اور پھر حضرت عمر اس بات کو ایسے صحابہ کی موجودگی میں بیان کرتے ہیں کہ جہاں صحابہ کرام ذی علم ہیں، بڑے علم والے ہیں، تقوی کے اعتبار سے اعلی مقام پر ہیں۔ کسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ لوگ اپنی مہروں کو زیادہ نہ کریں، خبردار اگر کسی نے مہروں میں زیادتی کی عمر کا درہ اس کی خبر لے گا۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہا عمر ہمیں قرآن کریم میں تو مہر کی کوئی مقدار بیان نہیں کی کہ اگر کوئی آدمی قنطار مانے ایک ڈھیر بھی دے دے مہر میں، یہ بیان فرمایا ہے تو عمر کیسے اس کو کہہ سکتا ہے کہ زیادہ مہر نہ رکھیں؟ وہاں تو یہ معاملہ تھا کہ اگر دین میں ایسی کوئی بات ہے اور امیر المومنین نے کہی ہے تو ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے حضرت عمر کے سامنے۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی جب آپ نے پہلا خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ اگر تم مجھ میں کوئی بات دیکھو جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، تو ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، اس کے ہاتھ میں لاٹھی دی، اے عمر اگر قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات دیکھی تو یہ بڑھیا کی چھڑی تیری خبر لے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور ہم لوگ ہیں بے دھڑک کہہ دیتے ہیں فلاں آدمی مفسر ہے، پوچھو ان کو کہاں سے تفسیر کا علم لے آئے، کہاں سے حدیث کا علم انہوں نے۔ یہ علم چلا ہے دلوں سے، واسطوں سے۔ بھئی یہ سند کا جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ سند ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اتنے سندوں کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے، اور الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے مدارس کے اندر جو طلبہ پڑھتے ہیں اور آخری سال کے اندر پڑھتے ہیں تو ان کو سند اسی لیے دی جاتی ہے کہ جو آدمی تمہارے یہاں بخاری پڑھا رہا ہے اس نے پڑھا ہے فلاں استاد سے، اس نے پڑھا ہے فلاں استاد سے۔ جیسے ہمارا سلسلہ ہے، میں نے بخاری پڑھی ہے مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو تین یا چار واسطوں سے یہ پڑھتی ہیں، پہنچتی ہیں شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ سلسلہ جائے گا امام بخاری تک، اور امام بخاری سے حضور تک جائے گا۔ یہ ہے سند، تب دین محفوظ رہے گا، بغیر سند کے دین محفوظ نہیں رہتا، اس کے لیے دلیل چاہیے، اور ہر آدمی اس کا مفسر نہیں بن سکتا۔ ہاں مفسر بننا ہے، آپ کے لیے راستے کھلے ہیں، جاؤ مدارس کے اندر، جاؤ علم حاصل کرو، کسی کے سامنے جا کر اپنے دونوں گھٹنے ٹیکو اور سیکھو علم کہ علم کس کا نام ہے۔ یہ نہیں آپ نے قرآن کریم کی تفسیر پڑھ لی آپ مفسر بن گئے، آپ اس میں اپنی رائے دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ابن عباس کی یہ رائے ہے، لیکن میری رائے یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن عباس کسی موقع پر حضرت میں نے بتایا ہے یہ واقعہ کبھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ٹھہرے ہیں، حضرت میمونہ کے گھر میں، اور ان کو پتہ چلا کہ حضور آج حضرت میمونہ کے گھر میں ہیں، تو حضرت ابن عباس وہاں ٹھہر گئے، خالہ سے پرمیشن لی اور فرمایا کہ آج میں رات آپ کے یہاں سونا چاہتا ہوں، اور دل میں مقصد کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال کو اکٹھا کر کے امت تک پہنچانا۔ اسی دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ نے کچھ باتیں کی، پھر یہ لوگ سو گئے، اور اس سے پہلے یہ بھی پوچھا حضور نے، من ھذا الغلیم، یہ لڑکا کون ہے چھوٹا؟ کہا ابن عباس ہیں۔ بہرحال حضور اٹھے تہائی رات کو یا آدھی رات کے بعد، جب آپ وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا ہوا تھا اور مسواک بھی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے میمونہ سے پوچھا کہ یہ کس نے رکھا ہے؟ کہا میں نے تو نہیں رکھا، ہو سکتا ہے یہ جو بچہ ہے اس نے رکھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر دعا کی، بخاری کی حدیث ہے، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ ابن عباس کو کتاب کا اور تفسیر کا علم دے. ابن عباس تو مفسر بنے حضور کی دعا سے، حضور کے پاس رہنے سے، تم کہاں سے مفسر بن گئے خدا کے بندے؟ اور اگر تم نے علم سیکھا بھی ہے تو تم تفسیر میں محتاج ہو ابن عباس کی تفسیر کے. اس لیے میرے عزیز، ایسے مفسرین سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. کیوں؟ اللہ تعالی نے ہمیشہ ایک جماعت ایسی رکھی ہے جو ہمیشہ دین حق پر رہے گی، جو دین حق پر رہے گی، جو تاویل کرنے والے کی جھوٹی تاویلوں کو، دعوے کرنے والے کو جھوٹے دعووں کو وہ نکھار کر امت کے سامنے رکھ دیں گے. الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. حق تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اسی پر بعض باتیں بعد میں، انشاءاللہ دو ویک کے بعد اس پر بات عرض کی جائے گی. حق تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے. جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے، ہمارے ایک مصلی تھے جو ہمیشہ وہاں پیچھے کرسی پر بیٹھتے تھے، عبد القادر ڈالا، اور ہر جمعہ کو آتے تھے. گزشتہ کل ان کا انتقال ہوا ہے. ابھی جمعہ کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ بھی ہے مدینہ مسجد کے اندر. ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، حق تعالی ان کی مغفرت فرمائیں. ان کی اہلیہ بھی اس وقت ہسپتال میں ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہے. ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، حق تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.